السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمیں جو ای میلز موصول ہوتی ہیں اور اس پر جو سوالات ہوتے ہیں، اور وہ مسلسل مختلف ٹاپک پر ایک جیسے سوالات جب آتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تبصرے بھی موصول ہوتے رہتے ہیں، اور جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو حاضرین ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں، وہ ان پروگرامات کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ جنرک نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں کہ مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں تو ان میں سے مزید کچھ سوالات آتے ہیں اور وہ ای میلز پر ہم تک پہنچتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو کوئسچن ہے اس کو پہلے ہم آنسر کر چکے ہیں، لیکن چونکہ متعدد بار اگر ایک کوئسچن آتا رہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے. لہذا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی جنرک کوئسچن آنسر سیشن پر مشتمل ہے، اور آج ہم کوشش تو کریں گے اس بات کی کہ کچھ نئے سوالات جو ای میلز پر ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف مہمان بھی موجود ہیں جو کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. جاوید صاحب کے سامنے میں پہلا سوال جو رکھنے جا رہا ہوں وہ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت کے حوالے سے. جاوید صاحب، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف شعوب اور قبائل جو بنائے گئے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مکرم ہے وہ تو وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے بہتر ہے. ان کے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ شعوب اور قبائل کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ کوئی ایک ہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے مترادف کے طور پر بیان کر دیا؟ یہ پہلا سوال ہے.
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بجائے خود یہ شعوب و قبائل کی جو تعبیر ہے یہ بھی کوئی حصر کے اسلوب میں نہیں ہے. یعنی دنیا میں انسان جب اپنا شعوری ظہور کرتا ہے تو جس طرح وہ اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے، اسی طرح اس کی کوئی نسل ہوگی، اس کا کوئی رنگ ہوگا، اس کی کوئی برادری ہوگی، اس کا کوئی قبیلہ ہوگا. آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک شناخت پیدا کر لیتی ہیں. تو دنیا میں اس طرح کے مختلف گروہ مختلف پہلوؤں سے وجود میں آتے رہے ہیں، ان سب کے لیے گویا ایک جامع لفظ اختیار کر لیا گیا ہے، یعنی شعوب و قبائل. قبائل سے تو آپ واقف ہی ہیں. یعنی نسلی بنیاد پر جب ایک گروہ تنظیم اختیار کر لیتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو قبیلے سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن محض نسلی بنیادی پر تو گروہ نہیں بنتے، اور بھی بہت سی بنیادیں ہیں جو منظم ہونے کا باعث بن جاتی ہیں. تو ان کے لیے ایک لفظ شعوب اختیار کر لیا گیا. آپ اس کو سادہ اردو زبان میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہر نوعیت کے گروہ یا قبیلے یا جماعتیں جو کچھ بھی وجود میں آتی ہیں ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس آیت میں بیان کی.
ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال ہے ان کا وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شعوب اور قبائل میں تمہیں تقسیم کیا گیا ہے اس کی وجہ تمہاری پہچان ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جبکہ اس کی وجہ کوئی برتری کا معیار یا کمتری کا معیار نہیں ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہچان کے لیے شعوب اور قبائل میں رکھنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ پہچان تو ویسے بھی ہو جائے گی، میرا پورا نام ہوگا زبیر احمد اور اس کے ساتھ کوئی میرے سر نیم لگا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، آپ جاوید احمد غامدی ہیں، تو پہچان تو ویسے بھی ہو سکتی تھی. تو شعوب اور قبائل میں تقسیم کر کے یہ بتانا کہ پہچان کی وجہ سے کیا ہے، یہ جسٹیفائیڈ لگ نہیں رہا.
یعنی یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے جس پر یہ سوال کیا جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہا کہ لوگوں تم شعوب و قبائل میں تقسیم ہو جاؤ. یہ انسانی فطرت کا بیان ہے. یعنی انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ قبیلوں میں گروہوں میں اپنے آپ کو منظم کرتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو یہ ساری تقسیمیں موجود ہیں، یہ کسی شرعی حکم کے تحت نہیں ہے. یعنی کسی قرآن میں، کسی تورات میں، کسی زبور میں ان کے لیے کوئی حکم نہیں نازل ہوا. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ اپنی ذاتی شناخت کو بھی دنیا تک پہنچانا پسند کرتا ہے، اور جب اس کا کوئی گروہ یا اس کی کوئی جماعت یا اس کا کوئی اس نوعیت کا تعارف بنتا ہے تو اس کو بھی وہ اپنی شناخت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. تو یہ فطرت کا بیان ہے. یعنی یہ سوال دین پر تو تب ہوتا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ انسانوں کے اندر تو اس کا کوئی دائیہ نہیں ہے، وہ تو قبیلوں اور گروہوں میں نہیں بٹنا چاہتے، لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ بٹ جاؤ.
ٹھیک،
یہ نہیں ہے. یہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی برادری کو بھی نمایاں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نسل کے ساتھ بھی ایک محبت اور وابستگی رکھتا ہے، وہ اپنی قوم اور قومیت کی دسیوں بنیادیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کوئی 50-100 برس میں یہ وطنی قومیت بھی ایک اب اہم چیز بن گئی. یعنی ایک آدمی یہاں سے اٹھتا ہے, یہاں سے جا کے ہندوستان میں آباد ہوتا ہے, شریعت حاصل کرتا ہے, اپنے آپ کو برطانوی کہنا شروع کر دیتا ہے, امریکی کہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جتنی شناختیں ہیں یہ بیان فطرت ہے, نہ کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہے.
ٹھیک ہے, اب ایک سوال جو ہے وہ دوسرا ہے جو کہ لیکن آپ کے اسی جواب سے وہ منسلک کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ وطنی بنیاد پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ایک شخص ہے جو اٹھتا ہے وہ برطانیہ کی شریعت لے لیتا ہے, وہ امریکہ میں مقیم ہو جاتا ہے. ان کا یہ سوال ہے کہ ابھی جو حالیہ ہندوستان میں ایک بل آیا ہے جس میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو شریعت دینے کا انکار کیا ہے اور باقی سارے گروہوں کو, اس کے بارے میں آپ کا مختصر تبصرہ چاہتے ہیں.
یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے, یعنی کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ انسان کو نقل مکانی کا حق ایک بنیادی حق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکا. یعنی اس دنیا میں انسان کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے, یہ زمین ساری کی ساری انسانوں کے لیے کھول دی گئی. آپ قرآن مجید میں دیکھیے تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, جن کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہ خدا کی زمین میں نکل جائیں اور جا کر کہیں آباد ہو جائیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ چیز موجودہ وطنی قومیت کے بعد بڑی حد تک ختم ہو گئی. اب آپ اس طرح نہیں اٹھ کے جا سکتے. تو خدا کی زمین تو ویسے ہی کھلی ہونی چاہیے, اس پر کوئی پابندی آپ لگا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اخلاقی کوئی قانونی جواز سرے سے موجود ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ ایبوریجنل کی حیثیت سے آسٹریلیا میں تھے تو پھر تو ملک نہیں کرانا چاہیے تھا.
بالکل ٹھیک ہے,
یعنی ادھر سے اٹھ کے لوگ کیوں گئے, کیوں آباد ہوئے جا کے وہاں پہ؟ امریکہ کو جا کے کن لوگوں نے فتح کر لیا, وہاں آباد ہوئے, اور بہت سی اقوام ہیں جو دنیا میں کہاں سے کہاں چلی گئیں. تو اگر ان کے جانے کا کوئی جواز ہے آپ کے پاس تو بتا دیجیے. یہی ہے نا کہ خدا کی زمین ہے, جائیں گے آباد ہوں گے. تو
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پرانی بات ہے نا. اب جب سے یہ وطنی ریاستوں کا تصور آیا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر ایک ریاست کے حدود ہیں, اس کی ایک پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ نے ایک بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں, اس کی پارلیمنٹ نے قبول کر لیا. جمہوری اصولوں کے مطابق تو پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا.
دیکھیے, جمہوریت کا اصول یہ نہیں کہتا کہ وہ حق و باطل کے فیصلے کرے گا. اس وقت بھی کیا کوئی پارلیمنٹ انسان کے بنیادی حقوق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو نقل مکانی کا حق انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے. آپ یہ کہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام انسانوں کو مار ڈالا جائے گا, کر لیں گے یہ فیصلہ, تو انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے, انسان کے مال کو حرمت حاصل ہے, انسان کی رائے کو حرمت حاصل ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آزادی رائے پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی, لوگوں کے منظم ہونے پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں. بنیادی انسانی حقوق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ خدا کی زمین پر لوگ جہاں جا کے آباد ہونا چاہیں ان کے راستے میں کوئی پابندی نہ ہو. یہ تو اصولی بات ہے. اب اس کے بعد اگر ایک ملک نے اپنے آپ کو سیکولر آئین کے تحت منظم کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک کے بانیوں نے جن اصولوں پر آئین بنایا تھا اب ان کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس نوعیت کی ڈسکریمنیشن جہاں بھی کی جائے گی, وہ ہم کریں پاکستان میں, وہ عرب کریں, وہ عجم کے لوگ کریں, وہ امریکہ کے کریں, برطانیہ کے کریں, ہر حال میں غلط ہے. کوئی آدمی جو انسانی ضمیر رکھتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی تائید نہیں کر سکتا. آپ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو وطنی قومیت میں اس طرح کے قوانین ہیں اور بے بنیاد قوانین ہیں, یہ کتنے ظلم کا باعث بن جاتے ہیں؟ آپ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں دیکھیے, آپ شام میں جو کچھ ہوا اس وقت دیکھیے, آپ صومالیہ میں جب قحط پڑا اس وقت دیکھیے, انسان کہاں جائے؟ آپ نے دیکھا کہ ساحلوں کے اوپر بچے پڑے ہیں اور ان کو افواج روک رہی ہیں, ان کو رینجرز روک رہے ہیں, ان کو سرحدی پولیس روک رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسان مارے جا رہے ہیں لیکن ان کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں. آپ نے ان وطنی قومیتوں کی بنیاد پر ان ملکوں کو جیل خانہ بنا کے رکھ دیا ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی کسی چیز کی اخلاقی بنیاد ہونی چاہیے. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور وہاں آپ قانون سازی کر لیں گے. قانون سازی کے لیے آپ کے پاس عالمگیر اخلاقیات کی اساسات ہونی چاہیے, انہی کی بنیاد پر قانون سازی کی جاتی ہے. تو یہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں.
ٹھیک ہے جی, آپ یہاں سے ہم سوالات لیتے ہیں, آپ کریں گے کوئی سوال؟
گاندھی صاحب, میرا تعلق فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے ہے اور میں وہاں پر ایک لیکچرر ہوں. ہم اسٹوڈینٹس کو سکھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے بارے میں, لیکن ہمیں وہیں پہ کچھ جگہوں پر کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں مذہب میں. کچھ اس کے حوالے سے وضاحت میں چاہ رہی تھی آپ کریں.
میں تو برسوں سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں جی, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اصل میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویریں مشرکانہ مقاصد کے لیے بنائی جاتی تھیں، تو اسلام میں شرک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس وقت جو بت بنائے جاتے تھے، تصویریں بنائی جاتی تھی جن کی پرستش ہوتی تھی، ان کو ممنوع قرار دیا گیا، وہ آج بھی ممنوع ہوں گے۔ اگر آپ پوجا کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے کسی شخصیت کی، کسی مقدس ہستی کی تصویر بنائیں گے، تو اس کے اوپر اسی طریقے سے آج بھی اعتراض ہوگا، کیونکہ اسلامی قانون میں شرک بڑا گناہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔ باقی یہ کہ آپ زید کی تصویر بنائیں، بکر کی تصویر بنائیں، ماں کی بنائیں، باپ کی بنائیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ پلان کے ساتھ سکھائیے۔ اس وقت تو تصویر علم کا ذریعہ بن چکی ہے، ابلاغ کا ذریعہ بن چکی ہے، خبر کا ذریعہ بن چکی ہے، لوگوں کی تعلیم میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ کسی لحاظ سے بھی ممنوع نہیں۔
جی آپ،
میرا سوال اسی سوال سے متعلقہ ہی ہے، جس طرح سے انبیاء کی زندگی پہ ڈفرینٹ موویز بنائی جا رہی ہیں، صحابہ کی لائف پہ موویز بنائی جا رہی ہیں، کیا پھر یہ درست ہے کہ ہم ان کی لائف پہ اس طرح سے موویز بنا رہے ہوں؟
اس وقت تو بن رہی ہیں، یہ آپ سیدنا عمر پر بنائی جا چکی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام پر بنائی جا چکی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بنائی جا رہی ہے۔ آپ زیادہ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ذوق کے مطابق نہیں ہے، یا ہم جو ایک خاص نوعیت کا تعلق محسوس کرتے ہیں ان بڑی شخصیات سے، اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہو گئی، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی حرام معاملہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کردار ادا کیا جا رہا ہے، تاریخ منتقل کی جا رہی ہے، تعلیم کا ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت بڑا طاقتور ذریعہ بن چکا ہے، یعنی اتنا پاورفل ذریعہ ہے کہ اس سے آپ تاریخ کے بے شمار ابواب کو سمیٹ کر چند لمحوں کے اندر علم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بہت مؤثر طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جدوجہد سے میسج کے حوالے سے متعارف ہوئے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب نئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یا دینی لحاظ سے آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ذوق ہے، یا ہم جس طرح سے مقدس شخصیات کو دیکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
اصل میں جاوید صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انبیاء کو، جب کوئی کیریکٹر جو رول پلے کرتا ہے، تو آپ ویژولائز کرنے لگتے ہیں اس پرٹیکولر پرسن کو اس پرٹیکولر ہستی کے ساتھ۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک اتنی آئیڈیل ہستی ہو اور اس کے ساتھ کسی اور کو ہم ویژولائز کریں، تو وہ ایک مناسب معلوم نہیں ہوتا شاید۔
یہاں کوئی ذوق کی بات ہے، یعنی ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کی جیسی بھی پابندی ہو، بھارت دنیا تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت جو سیدنا یوسف پر بنائی گئی ہے، یا سیدنا عمر پر بنائی گئی ہے، یا اور بعض ذلیل القدر ہستیوں پر بنائی ہیں، وہ تو مسلمانوں نے بنائی ہیں، بنا رہے ہیں مستقبل کو۔
ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے۔
جیسا میں بھی ینگسٹرز کو ٹیچ کرتا ہوں اسلامک اسٹڈیز، تو میں نے دیکھا یونیورسٹی لیول پہ، تو میں نے دیکھا یہ جب اسپیشلی او اور اے لیول کے جو بچے ہیں، تو یہ ایکچولی دین سے بھی بالکل کٹ آف ہیں اور پاکستانیت سے بھی، اور جب میں ان کو پڑھاتا ہوں بالکل دے ہیو نو آئیڈیا آف ریلیجن، یا ان کا ذوق نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس طرح، آپ کو فرمائیں کس طرح ان کو کیا اپروچ ہونی چاہیے؟
کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے بچے تھے، وہ بڑی حد تک ان چیزوں سے واقف ہو کر اسکولوں میں آتے تھے، ان کے والدین، ان کے بڑے دادا دادی، نانا نانی، وہ ان کو داستانیں سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، اپنی میراث سے واقف کرتے تھے، تاریخ سے واقف کرتے تھے۔ تو جو بنیادی تصورات ہوتے ہیں، ان کو وہ بڑی حد تک اپنے گھروں ہی میں سمجھ کر پھر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب یہ صورتحال نہیں رہی، اس کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، تو یہ ضروری ہے کہ اب ایسے نصابات بنائے جائیں کہ جن میں یہ سمجھ کر بات کی جائے کہ اب ہمیں ابتدائی سے دین کو علم کے طور پر متعارف کرانا ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی نئے سبجیکٹ کو متعارف کراتے ہیں، اس طریقے سے متعارف کرانا ہے، یہ خیال کر کے کہ یہ بچے اسی طرح جیسے آج سے 50 سال پہلے کے بچے تھے، چیزوں کو اپنے والدین سے لے کر آئیں گے، ایک میراث سے واقف ہو کر آئیں گے، ان کو وہ ماحول ملا ہوگا، ان کے گرد و پیش میں ایسے بزرگ ہوں گے جنہوں نے ان کی تعلیم تربیت کی ہوگی۔ یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، اگر کہیں پائی بھی جاتی ہے تو اس میں خود بڑے مسائل ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ بہت بہتری کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ تبلیغی اسپرٹ کی بجائے دین کو بطور علم سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔
بحثیت استاد، کیا آپ اگر کوئی چیز ان کو کنوے کرنی ہو، کیسی اپروچ ہونی چاہیے جاوید صاحب؟
یہ میں نے جو ایک لفظ بولا نا کہ بطور علم، یعنی آپ کسی چیز کو ٹھونسنے کا طریقہ اختیار نہ کیجیے، تذکیری طریقہ جو عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے یا تبلیغی طریقہ یا یہ کہ تم تو مسلمان ہو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اس کے بجائے جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں، جیسے آپ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، اس طرح آپ موجودہ نسلوں کو آپ علم کے طور پر دین پڑھائیے، یعنی انہیں بتائیے کہ دین کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، انسانی فطرت میں اس کے کیا مقدمات ہیں، انبیاء علیہ السلام کا پس منظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا تو اس کے دلائل کیا ہیں، ہم کیوں ان سب چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس طریقے سے جس طرح آپ ایک پورے علم کا اس کے اصول اور مبادی سے لے کر اس کے فروع تک تعارف کراتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کیجیے، اس کو کہتے ہیں علم کے طور پر کسی چیز کو پڑھانا۔ تو یہ تھوڑا آپ کو اپنا نقطہ نظر بھی تبدیل کرنا ہوگا، اپنا انداز بھی تبدیل کرنا ہوگا، ابلاغ کرنے کے طریقے بھی تبدیل کرنے ہوں گے، یہ موجودہ دور کی ضرورت بن گئی۔
اچھا، جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسلام سے بھی جو ہے وہ واقف نہیں ہے اور پاکستانیت سے بھی نہیں ہے، میں بھی چونکہ یونیورسٹی سے منسلک ہوں، ایک چیز اور نوٹ کی ہے میں نے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچے جو ہمارے ہیں وہ ہمارے اپنے ادب سے، اپنے لٹریچر سے بھی کٹ آف ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو جو ہے نا سر، وہ انہیں لکھنی نہیں آتی، وہ اردو کو رومن میں لکھتے ہیں۔ اردو کو آپ کسی سے کہیں کہ بیٹا آپ کو اردو میں اسپیچ کرنی ہے تو وہ رومن میں اپنی اسپیچ بنائے گا اور رومن میں وہ پڑھتا ہے۔ اردو رسم الخط سے جب آپ ناواقف ہوں گے تو آپ اپنے پورے کے پورے کلچر، پورے لٹریچر سب سے کٹ آف ہو جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
یہ بڑا المیہ ہو گیا، یعنی اس کا ہمارے ہاں کے ارباب اقتدار کو احساس نہیں ہے، وہ اطمینان کے ساتھ بعض فیصلے کر لیتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح وہ ایک قوم کی پوری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔
بالکل،
یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ زبان محض ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتی، زبان اپنے ساتھ کلچر لے کے آتی ہے، ثقافت لے کے آتی ہے، تاریخ لے کے آتی ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ کسی تعصب کے بغیر چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارے ہاں جو دین ہے یا جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، وہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے اپنی بعض زبانیں بنا چکا ہے۔
بالکل،
مثلا عربی زبان، مثلا فارسی زبان، مثال کے طور پر اردو زبان، یہ اسلام کی زبانیں ہیں۔ اگر آپ ان زبانوں سے ناواقف ہیں یا آپ کے بچے ان زبانوں سے ناواقف ہیں، تو محض دین کا کانٹینٹ کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر کے آپ پہنچا دیں گے، لیکن آپ شخصیات نہیں پہنچا رہے
ہیں۔
اور جو ایک بچے کے لیے یا ایک طالب علم کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی انسان کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ انگریزی زبان کے حرف لوگوں کو سکھا دیں، نہیں، آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھتے ہیں، آپ ملٹن کو انگریزی میں پڑھتے ہیں، آپ کیٹس کو انگریزی میں پڑھتے ہیں، آپ برنارڈ شاء کو انگریزی میں پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں اصل میں بڑی شخصیات سے آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب اردو زبان سے آپ واقف ہوتے ہیں تو اردو زبان میں آپ شبلی سے واقف ہوتے ہیں، آپ سر سید سے واقف ہوتے ہیں، آپ غالب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اقبال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، یعنی بڑی شخصیات کے ذریعے سے جب آپ کو دین یا علم سے آشنائی حاصل ہوتی ہے تو ان کا اسلوب، ان کا ڈکشن وہ آپ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ پہلے مرحلے کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ انسان پیراہن کے قریب ہوتا ہے،
جی،
اس کے بعد اصل کے قریب جاتا ہے۔ اس کو آپ انگریزی زبان میں منتقل کر دیں تو انگریزی زبان بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی چند صدیوں میں اس طرح کے لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، ابھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا المیہ ہے جو ہوا ہے۔ تو آپ صرف یہ نہیں کر رہے کہ اردو زبان سے لوگوں کو ناواقف کر رہے ہیں، آپ اصل میں اپنی تاریخ
سے کاٹ رہے
ہیں، اپنے پورے ورثے سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا ابھی ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہو رہا۔
جی جناب،
ہر انسان ایک اپنی قسمت لے کے آتا ہے، اور پھر اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے پھر ایک سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وہ جب ایک چیز قسمت میں لکھتی گئی ہے کہ اس سے برائی سرزد ہو رہی ہے، تو پھر اس کو سزا کی وعید کی، اس پہ ذرا اگر آپ پوچھ ڈال سکیں،
یہ کس نے کہا قسمت میں لکھ دی گئی؟ خدا کے پیغمبروں نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ کہیں قرآن میں نہ حدیث میں، تو لوگوں نے بنا لی ہوئی ہے۔
بہت زیادہ اب اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان کا اس چیز پہ بڑا بلیو ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ مختلف طرح کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں کے حال اور اس طرح پہ، اس طرف بھی راغب ہوتے جا رہے ہیں۔
انسان کا اخلاقی وجود اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، انسان کی جمالیاتی حس اس دنیا میں ارادے اور اختیار کی بنیاد پر کام کرتی ہے، اس سے فنون پیدا ہوتے ہیں، اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جزا و سزا ہے۔ پھر تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب آپ کی عدالتوں میں کوئی چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، وہ کہے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور ججوں کو چاہیے کہ وہ گھر چلے جائیں اپنے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نہ اللہ کے رسولوں نے کہی ہے۔
ان کے سوال کو ذرا سا میں ریفریز کر دیتا ہوں، جو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت میری ہدایت سے کنیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے ہدایت ملے گی، اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا۔
بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے، یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا اور اللہ تعالیٰ کے گمراہ کر دینے کا ایک قانون ہے،
یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے، وہ ہدایت کی اگلی منزلیں طے کرتا ہے. جس وقت وہ برا ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ خود کرتا ہے، پھر برائی پر اصرار کرتا ہے تو پھر شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ مہر لگ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برابر کا متوازی عمل چلا آ رہا ہے، یعنی آپ ایک کام کریں گے اس کا ایک نتیجہ ہوگا، پھر آپ ایک کام کریں گے پھر اس کا ایک نتیجہ ہوگا. یہ برائی میں بھی ایسے ہی ہے، یہ اچھائی میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ کے قانون کا بیان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرے اور پھر بھی ہدایت پالے. اسے اس قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حفظان صحت کے کچھ اصول آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں. تو یہ قوانین ہیں جن کا بیان اس اسلوب میں کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پر میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے کہ یہ جو اسالیب قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا، خود قرآن آگے چاہ کے واضح کر دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اس کتاب سے بہت سے لوگ گمراہی پا لیتے ہیں، تو پھر کہتا ہے کون پاتے ہیں؟ وہ جو فاسق ہوتے ہیں، وہ جو ظالم ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کو غلط راستے پر جانا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. اسی کو بیان کیا نا کہ جب تم نے اپنے آپ کو بلا دیا تو اللہ بھی تمہیں بلا دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب لوگ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. تو یہ اللہ کا قانون ہے جس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے.
جی، آج کل کے دور میں کوئی شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو تو حرام رزق کا حصول بہت آسان ہے اور حلال رزق کمانا بہت مشکل ہے. تو حلال رزق کمانے میں جو مشکلات کا سامنا ہے، ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟
یہ میری بہن کبھی بھی آسان نہیں رہا، یعنی دنیا میں ہمیشہ حلال کمانا مشکل رہا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے امتحان میں ڈالا انسان کو. یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر چل رہی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بنا دیا ہوتا، یہاں نیکی کرنا آسان ہوتا، برائی کے راستے پر چلنا مشکل ہوتا، تو پھر تو یہ امتحان ختم ہو جاتا. امتحان یہی ہے کہ یہاں نیکی کی راہیں بہت تنگ ہوتی ہیں اور برائی کے راستے بہت کشادہ ہوتے ہیں. اس میں عزم اور ہمت کے ساتھ آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کروں گا، میں کسی کا حق تلف نہیں کروں گا، میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، میں اپنی کمائی میں، میں اپنی معیشت کے طریقوں میں ہمیشہ اس کا لحاظ رکھوں گا کہ وہ سچائی پر، دیانت پر مبنی ہو. آپ فیصلہ کر لیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر انسان پہلے ہی مرحلے پر یہ خیال کر لے کہ چلیے موقع مل رہا ہے، فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ابھی جو انہوں نے سوال کیا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، وہ بھی یہی ہے. یعنی آپ فیصلہ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ نہیں، مجھے اپنی کمائی کو حلال رکھنا ہے، مجھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، مجھے ملاوٹ نہیں کرنی، مجھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، مجھے کم نہیں تولنا. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. لیکن جس وقت انسان اس معاملے میں کمزوری دکھاتا ہے تو پھر شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. ہمت کرنی چاہیے. یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ آج مشکل ہو گیا ہے. میرا احساس تو یہ کہ آج آسان ہوا ہے. آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسباب زیادہ پیدا کر دیے ہیں، مواقع زیادہ پیدا کر دیے ہیں، حالات زیادہ سازگار ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کی دنیا کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں انسانوں کے لیے کیا مشکلات رہی ہیں. اصل میں جب ماضی ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہاں تو خون برس رہا تھا. نہیں، وہ زندگی بڑی مشکل تھی. میں نے دیہات کی ابتدائی زندگی دیکھی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، اس میں کمانا کتنا مشکل تھا. آج کل کیا حالات ہیں، زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا.
سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ہمارے کلچر کے مطابق، ہمارے کلچر میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ علم و بس کریوں یار، ایک کو الف تیرے درکار. ایک طرف ہمیں متزلائٹس ملتے ہیں جو ریزننگ کی بات کرتے ہیں. یہ سر عقیدت اور ریزن کے درمیان جو گیپ ہے، یہ اس گیپ کی تھوڑی وضاحت فرما دیں.
میرے بھائی، آپ کے پاس دو رستے ہوتے ہیں، یا تو جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اس کی روشنی میں فیصلے کیجیے، اور یا یہ ہے کہ شاعرانہ چیزیں سنیے اور ان کی داد بھی دیجیے اور ان پر اپنی زندگی بھی قربان کر دیجیے. تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر آپ علم کے بغیر، اخلاقی برتری کے بغیر اپنے لیے کوئی جگہ پا سکتے ہیں؟ قومی سطح پر دیکھ لیں، افرادی سطح پر دیکھ لیں. یہ علم و اخلاق ہے جو قوموں کی ترقی کا باعث بنتا ہے. علم و اخلاق ہے جس کی برتری ان کی برتری پر منتج ہوتی ہے. اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ وہاں کیا ہوگا. تو وہاں ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تو اللہ کی کتاب کو تو آپ فال کے طریقے پر کھولیے، وہ جگہ جگہ آپ کو بتائے گی کہ صحیح علم پر صحیح عمل کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں. قرآن مجید نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ علم و بس کریں ہو یار. قرآن مجید کی پوری تعلیم یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، علم کو خدا کی نعمت سمجھیں. علم یہ ہے کہ جو فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، بصیرت سے کام لیں. یہ کہتا ہے یہ آنکھیں کیوں دی گئی ہیں، یہ کان کیوں دیے گئے ہیں، یہ محسوسات انسان کے پاس کہاں سے آئے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ علم کے ذرائع ہیں، لہذا اس علم کی بنیاد پر اپنے فیصلوں کو قائم کرو. تو آپ اللہ کی کتاب کی طرف بھی رجوع کریں، یعنی بجائے اس کے کہ اس طرح کی شاعری سن کر سر دھنتے رہیں، یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب دی گئی ہے. اور اگر اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے تو اس کو کھولیے، پڑھیے، اس میں آپ کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں ملے گی. وہاں علم ہوگا، وہاں عقل ہوگی، وہاں تذکر ہوگا، وہاں تدبر ہوگا، وہاں جتنی تعبیریں اختیار کی جائیں گی وہ یہ ہوں گی کہ آپ غور کریں. وہاں یہ کہا جائے گا کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ہی ولی تذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو وہاں ایک بالکل دوسری دنیا ہے، یہاں علم بس کریں یار.
جی
گم صاحب، میرا سوال قرآن پاک سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ یہ جو اپروچ ہے کہ بگ بینگ کو یا بلیک ہولز کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے، تو اگر ہم اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کا مفہوم ہے، یہ 1400 سال پہلے کی جو ایک وقت میں جب یہ نازل ہو رہا تھا اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے، تو ایک اعتراض سامنے آتا ہے کہ آپ قرآن کو محدود کر رہے ہیں یا اس کی شان میں کمی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے قرآن کو سمجھنا چاہیے؟
یہ دنیا کی ہر کتاب کو جب وہ کسی زبان میں لکھی جاتی ہے، اگر تو زبان سے ماورا کوئی طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے تو الگ چیز ہے، جب وہ زبان کا سانچہ یا زبان کا پیرہن اختیار کرتی ہے، زبان کے جامع میں آتی ہے، تو وہاں جو فطری طریقے ہیں وہی اختیار کیے جائیں گے. دیکھا جائے گا کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ جس وقت وہ کتاب لکھی جا رہی تھی یا پیش کی جا رہی تھی یا وجود میں آ رہی تھی اس وقت کس مفہوم میں استعمال ہوتے تھے، جملوں کی تالیف سے کیا مدعا مراد لیا جاتا تھا. اگر اس کا کوئی سیاق سباق ہے، یعنی کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے، اس میں کوئی فصول قائم کیے گئے ہیں، اس میں کوئی ابواب قائم کیے گئے ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر، اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب متعین کیا جائے گا. یہ وہ فطری اصول ہیں جو دنیا کی ہر کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ملحوظ رکھنے چاہیے، یہی قرآن مجید میں بھی ملحوظ رکھے جائیں گے. ان کی روشنی میں بعض موقعوں پر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معلومات میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی عام طور پر تو قرآن جو انسان کا عام مشاہدہ ہے اسی پر اپنے استدلال یا اپنی ریزننگ کی بنیاد رکھتا ہے، عام طریقہ اس کا یہی ہے. لیکن اس پر بنیاد رکھتے ہوئے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں ہماری معلومات میں کوئی اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثلا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات جس کو تم دیکھتے ہو یہ ایک آسمان ہے، ایک سما ہے، اس کو سماع دنیا کہہ دیا گیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی بنیاد پر یہ اطلاع کر دی گئی ہے کہ اس طرح کے 6 اور بھی. تو اس طرح بعض ایسی معلومات یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ان معلومات کے لیے کوئی آج کے زمانے کی اصطلاحات مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات کہ 7 زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، یہ بات کہ ہر آسمان میں ایک زمین بھی ہے، یہ قرآن مجید سے آج بھی اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح اسے 1400 سال پہلے سمجھا جاتا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی جو تفصیلات آج ہمیں معلوم ہو گئی ہیں، یعنی اس وقت ایک اجمال تھا، وہ ہمارے پاس ایک نیا اثاثہ یا نئی چیز کے طور پر آ جائے. لیکن قرآن مجید کا مدعا آج کی معلومات کی روشنی میں طے کرنا، یا الفاظ کو وہ معنی پہنانا، یا اس کے لفظ کے مفہوم کو نظر انداز کر کے اس میں اپنی کوئی بات ڈالنا، یہ تحریف ہے، یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر کا صحیح طریقہ وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن نازل کیا ہے اس کے سچے عالم ہوں، آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ الفاظ کس مفہوم میں استعمال ہوتے تھے، وہ پوری کی پوری زبان محفوظ ہے بالکل، اس کے لیے ادنا درجے میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور عربی زبان کا، جس کو عربی مبین کہا ہے قرآن مجید نے، واضح عربی زبان، کوئی کج پیش نہیں، کوئی اینچ پیش نہیں، کوئی حرف نیش دار نہیں، کوئی حرف پیچا پیش نہیں ہے، سیدھی صاف باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں. آپ جب ان کے اندر اترتے ہیں تو آپ کو اس کے الفاظ ہی کے اندر سے وہ راستہ نکالنا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کس مفہوم پہ دلالت کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات ہماری معلومات میں بہت اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے جو گریجویٹی کا پیسہ ملتا ہے اس پہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ سود کے ذمے میں آتا ہے؟
دیکھیے جب آپ نے ایک جگہ ملازمت کی ہے اور اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ نے خدمت انجام دی ہے اس کے سلے میں آپ کو یہ تنخواہ دی جائے گی، اتنے پیسے آپ رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے گا، تو اس پہ کوئی سود کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ کوئی قرض دینا نہیں ہے۔ سود کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کو قرض دیتے ہیں اس پر آپ نفع کا مطالبہ کرتے ہیں اس کو سود کہتے ہیں اور وہ ممنوع ہے۔ یہ تو حکومت کی آپ ملازمت کر رہے ہیں، کسی کمپنی کی ملازمت کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر جو اضافہ کرنا چاہیں کریں، اس لیے کہ آپ نے خدمت کی ہے آپ کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے، تو اس پر ہرگز سود کا اطلاق نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، ایک سوال جاوید صاحب میں ای میل کا لے لیتا ہوں۔ یہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ وصیت اگر کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جو جائیداد ہے وہ فلاں ٹرسٹ کو دے دی جائے یا فلاں مسجد کو دے دی جائے، تو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کے اس اولاد محروم ہو جائے گی؟ اگر تو ہو جائے گی تو پھر وراثت کا قانون پھر کیا ہے؟
وراثت کا قانون قرآن مجید میں نکال کے پڑھیے، یعنی سورہ نساء کی آیت 11-12 میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے قانون کا تعلق آپ کی وصیت کے بعد ہے، آپ پہلے وصیت کریں گے، اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، کوئی وصیت ہے تو وہ پوری کی جائے گی۔ ہر حصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا من بعد وصیت توصون بها دین، من بعد وصیہ، من بعد وصیہ، تو جو پہلے آپ کی وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس معاملے میں البتہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو یا اپنے بعد والوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک،
یعنی یہ نصیحت کی گئی ہے،
ٹھیک،
لیکن بہرحال آپ کو وصیت کا حق ہے، آپ دے سکتے ہیں۔
یعنی کوئی شخص اپنی 100% جائیداد بھی دے سکتا ہے وصیت؟
زندگی میں کیا پابندی لگاتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے تبوک کے موقع اوپر سب کچھ دے دیا،
سب کچھ دے دیا،
تو اس وجہ سے یہ آپ کا مال ہے، آپ کو دینے کا حق ہے، تاہم آپ سے کہا ضرور جائے گا، نصیحت کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ جو مشہور مکالمہ ہے جس میں ایک صحابی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں سب کچھ خدا کی راہ میں دے دوں، تو آپ نے فرمایا یہ زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ کیا میں دو تہائی دے دوں، آدھا دے دوں، جب انہوں نے کہا کہ ایک تہائی، تو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو اعزاء اقربا ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے درمیان توازن رکھیں اور ان کو اس طرح نہ چھوڑ کے جائیں کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا آپ کو کل لان تان کرے، تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ باقی حق تو آپ کو حاصل ہے کیونکہ اللہ نے حق دیا ہے، میں آپ سے کیسے چھین سکتا ہوں؟
جی آپ کا سوال۔
جاوید صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ وہ بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے کہ وہ اس قسم کی کو ریلیٹ کرنا قرآن کے ساتھ تحریف کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن میں جب آیا ہوا ہے کہ کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، تو کچھ آیات اوور دی ایئرز متشابہات سے محکمات میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، جس سے سورہ لقمان کے آخری اس میں ہے نا کہ بارش اللہ برساتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بھی اللہ جانتا ہے، اور تیسرا بھی ایسا۔ تو یہ اب آج کے زمانے میں متشابہات سے محکمات میں نہیں آ جائے گا ڈاکٹر؟
پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ متشابہات ہوتی کیا ہے۔ متشابہات کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی آیت کو کوئی نئے معنی پہنا دیں گے، متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو موضوع تھا اس آیت کا یا بات بیان کی جا رہی تھی وہ بات اس وقت الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی تھی۔ جیسے جنت کے احوال ہیں، دوزخ کے احوال ہیں، آدم کی پیدائش ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے، تو ان کو تشبیہ دے کے آج جو صورتحال ہے اس سے مشابہ ٹھہرا کے بیان کیا جاتا ہے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں متشابہ کا مطلب لوگوں نے کیا مشتبہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو جب آپ کسی آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس عالم سے متعلق ہے جو عالم ابھی انسان کی گرفت میں نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں نے کئی مرتبہ ایک سادہ سی مثال دی ہے کہ اس وقت یہ کمکمے جلتے ہیں، ہم آج جس سائنسی ایجادات سے واقف ہیں، آج سے 200 سال پہلے کا کوئی آدمی اگر ان کے بارے میں بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ یعنی اگر اس کو علم حاصل ہو جائے کسی ذریعے سے کہ یہ سب کچھ پیدا ہو جائے گا، تو وہ اس کو تعبیر کرے گا اس وقت کے انداز سے، مثلا یہ کہے گا کہ جی اس وقت ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ کہ دیے جلیں گے، تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ الفاظ تو اردو زبان کے الفاظ ہیں، ان کے معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کا مصداق کیا ہوگا؟ وہ بجلی کیسے وجود میں آئے گی، وہ کمکمے کیسے جلیں گے، یہ وقت کے اوپر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید بعض موقعوں کے اوپر آنے والے زمانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، مثلا دیکھیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت کے قریب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل غضب ينسلون، اب ان الفاظ میں کوئی وہم نہیں ہے، یعنی کیا ہوگا، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ظاہر ہے کہ وسط ایشیا کی اقوام ہے، یاجوج ماجوج جو ہے حضرت یافس کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت نوح کے پوتوں کے نام ہیں، تو یہ کھول دیے جائیں گے اور یہ دنیا کی ہر گھاٹی سے نکل پڑیں گے، تو ان الفاظ میں کوئی وہم نہیں، ان کو اس وقت بھی لوگ ٹھیک سمجھتے تھے، آج بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے، یہ چیز جب سامنے آئے گی اس وقت نظر آ جائے گا، دیکھ لی جائے گی، تو متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مشتبہ چیزیں ہیں جن کو آج یا کل ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، ہر وقت واضح ہوتے ہیں، ان کا مصداق سامنے نہیں ہوتا۔ تو اگر بگ بینگ کے متعلق بھی قرآن مجید نے کوئی بات مثلاً کہنی تھی تو اس کے معنی بالکل واضح ہوں گے، اس کا مصداق بعد میں سامنے آ جائے گا۔
اب تو وی کین پریڈکٹ،
تو یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے پریڈکٹ؟
نہیں کر سکتے ہیں اب،
نہیں یہ کہا ہی کہاں گیا ہے کہ نہیں کر سکتے، قرآن مجید نے تو کہیں یہ بات نہیں کہی، اس طرح کی باتیں قرآن کہتا ہی نہیں ہے کبھی۔ یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز آج کل کے زمانے میں ہم کر سکتے ہیں، کل نہیں کر سکتے تھے، تو قرآن کے بیان میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، قرآن کا بیان اس وقت بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اس آیت کو آپ پڑھیے، اس میں زیر بحث یہ ہے ہی نہیں جو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی آیتوں کو اس کے سیاق سباق سے نکال کے بیان کرنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہاں قصہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی بتائیے، قرآن یہ جواب دے رہا ہے کہ 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہوتے کہ وہ کب ہوں گی، لیکن مانتے ہو، اس لیے کہ قرائن عقل استنباط کی بنیاد کے اوپر چند مثالیں دے دی، بس اس کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے لوگوں نے خامخواہ ایک مطلب نکال لیا، وہاں تو یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، اللہ بارش برساتا ہے، تم نہیں جانتے ہوتے کس وقت برس پڑے گی، کیا نہیں مانتے پھر اس کو، قرائن کی بنیاد پر مانتے ہو؟ آج اگر کہا جائے کہ بھئی اس موسم میں بارش ہوگی تو تم ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہو اس کو، اس لیے کہ بارش ہوتی رہتی ہے، تو یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ان کا مطلب بھی لوگوں نے بالکل الٹا لے لیا، وہ مانی ہی نہیں ہے ان کے سرے سے۔
آپ کا سوال ہے کوئی؟
اس نشست میں سب لوگ ٹیچرز ہیں، اور مذہب ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے خدا کے ساتھ، اگر بحیثیت ٹیچر ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ مذہب سے دوری اختیار کر رہا ہے تو کس حد تک ہم سختی اس پہ کر سکتے ہیں؟
پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا مضمون پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ ایک استاد کو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جس مضمون کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ پڑھانا چاہیے، یعنی اس کو اصل میں ایک فریضہ سونپا گیا ہے، ایک کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، وہ اسے دیانتداری کے ساتھ انجام دینا چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اصل میں تو سائنس پڑھانے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کر دی۔ سائنس پڑھانے کے لیے یا میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعصب کے، بچوں کو آپ اس کی تعلیم دیں۔ آپ اگر خود ایک دین کے ماننے والی ہیں یا ماننے والے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علم و عمل میں اس کا بہت اعلیٰ نمونہ بنیں۔ اس سے بچے، طلبہ خود بخود یہ دیکھیں گے کہ مذہب انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے، کیا کیریکٹر پیدا کرتا ہے، وہ اس کو کتنا بلند کر دیتا ہے، اس کو کس طرح تعصبات سے پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر کیسی محبت اور شفقت پیدا کر دیتا ہے، تو وہ خود بخود آپ کے قریب ہوں گے۔ جب ان کا ایک ذاتی تعلق آپ کے ساتھ پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کسی کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، تلقین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کبھی بھی اپنی اس فرض منصبی کے ساتھ مخلوط نہیں کرنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیشہ۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے، آپ اپنے اکثر پروگرامات میں یہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، ان کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہوں، میں ظاہر ہے میں عربی نہیں جانتا، جب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو ایک زبان سے جب دوسری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور جو لفظی ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو لفظی ترجمہ میں جملے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور ربط محسوس نہیں ہوتا، تو مجھے اور زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ربط ہی نہیں ہوتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اور اگر کوئی رواں ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو رواں ترجمے میں بریکٹ جو ہے وہ مترجم ڈالتا ہے اور بریکٹ میں وہ اپنی اصل میں ذہن کی چیز ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کا منشا ہو سکتا ہے نہ ہو، تو میں کیا کروں؟
دیکھیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کا منشا وہ آدمی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو لفظی ترجمہ کر رہا ہے، اس لیے کہ لفظی ترجمے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کے نیچے یہ ترجمہ رکھ دو، وہاں بھی آپ کا عربی زبان کا علم، آپ کا فہم وہی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو کہیں بریکٹ لگانی پڑ جاتی ہے یا کہیں وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ آج کی زبان میں قرآن کو منتقل کرنے کا عمل ہے۔ قرآن مجید جس طرح کے اسلوب میں نازل ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو آج ہمارے ہاں اس طرح رائج نہیں ہیں. ہم موجودہ زمانے میں بہت چونکہ چنانچہ کے ساتھ بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. قرآن مجید ادب کا ایک شہپارہ ہے, اس میں وہ اسالیب ملحوظ رکھے گئے ہیں کہ جو اعلیٰ ادب کے اسالیب ہوتے ہیں. اس کو جب آپ نثر میں, آپ نے دیکھا ہوگا کسی اچھے شعر کو جب ہم نثر میں بدلتے ہیں تو آپ کو اس میں ربط کے کچھ کلمات ڈالنے پڑتے ہیں.
صحیح.
خاص طور پر اگر آپ مثلا بیدل کی شاعری کو یا عرفی کی شاعری کو یا غالب کی شاعری کو اگر آپ منتقل کریں, یعنی کسی بھی شعر کو اٹھائیں اور اسے نثر میں منتقل کریں, تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں وضاحت کے طور پر کہنی پڑتی,
کھولنی پڑتی,
کیونکہ ہوتا کیا ہے اس میں ایجاز کا اسلوب ہوتا ہے. باہمی ربط کی بعض چیزیں جو ہیں وہ کاری پر چھوڑ دی جاتی ہیں. تو قرآن مجید بھی ایک ادب پارا ہے, تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس میں جو بھی شخص ہے, یہ دین کا عالم ہے, قرآن کا عالم ہے, اس نے عربی زبان پڑھی ہے, قرآن مجید پر غور کیا ہے, تو وہ اپنا فہم ہی منتقل کرے گا آپ کو. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود میں نے اپنے ترجمے میں بہت سی جگہوں کے اوپر وہ مقدمات کھول دیے, یعنی بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو عربی زبان میں ویسے ہی امٹ ہوتی ہیں, یعنی جملے کے مقابل کی چیزیں بعض اوقات ویسے ہی حذف کر دی جاتی ہیں. آج کے زمانے میں ان کو کھولنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض موقعوں کے اوپر زور بیان میں یا ایک اسلوب کی قوت میں بعض چیزیں جو ہے وہ قاری پر چھوڑ دی جاتی ہیں, جملہ اس مقام پر ختم کر دیا جاتا ہے کہ جس میں چند الفاظ آپ خود اس میں مقدر مان لیتے ہیں, ان کو آج کے لوگوں کے لیے نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آیات آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں بعض ایسی ربط کی چیزیں ہیں جو آج ہم بولنے کے عادی ہیں, قرآن مجید کے زمانے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, یعنی وہ اسلوب نہیں تھا, تو ان کو بھی کھولنا ضروری ہے. اس سے کبھی تباہش نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ اصل میں خدمت کی ہے ایک آدمی نے, اس نے قرآن مجید پر غور کر کے اس کا مدعا آپ کو منتقل کیا ہے. قرآن مجید کی ایک تعلیم ہے, وہ آپ لفظی ترجمہ پڑھیے, وہ آپ کو اس طرح کا رواں ترجمہ پڑھیے, وہ بالکل واضح ہو جائے گا. وہ تعلیم کیا ہے؟ بڑی سادہ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, وہی معبود ہے, وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے, ہم سب کو اس کی بندگی کرنی ہے, ہمیں اس کے بندے بن کر رہنا ہے, ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے, اچھا عمل کرنا ہے, اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے. یہ قرآن کا میسج ہے. اس میں کیا پرابلم ان کو ہوتا ہے؟ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ اکیڈیمک نوعیت کے مسائل ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اگر شوق ہے اس طریقے سے, یعنی علمی طور پر قرآن مجید کی بات چیزوں کو سمجھنے کا, تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ آپ نے ایک صاحب علم سے ایک چیز سیکھی, پھر دوسرے سے دیکھ لیجئے, پھر تیسرے سے دیکھ لیجئے. ان دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے. یعنی ایک ہے قرآن کا میسج, قرآن کی ہدایت جو میرے لیے, آپ کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ریڑی لگانے والے کے لیے, سائنسدان کے لیے یکساں ہے. وہ یہ سادہ بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم میں یہی طریقہ اختیار کیا. اب دیکھیں لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی اہل علم میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور سے جب جبریل امین نے گفتگو کی تو پوچھا کہ ایمان کیا ہے, جو پانچ باتیں بیان کی, آج مسلمانوں میں کون اس سے اختلاف کرتا ہے؟ اچھا اسلام کیا ہے؟ اس کا جو آپ نے جواب دیا, کون اختلاف کرتا
ہے؟ کوئی نہیں ہے.
تو اس وجہ سے اصل دین وہ ہے, ایک عام آدمی کو اس پر عمل کرنا ہے. یہ اکیڈیمک پاتے ہیں کہ اچھا حضرت سلیمان کا تخت لانے کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا, اچھا یہ بتائیے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. تو آپ کو اس کا شوق ہے تو بھائی یہ علم کی دنیا ہے, اتریے اس کے اندر, پڑھیے اس کو. ہمارے یہاں دو چیزوں کو لوگ خط مل کر ڈالتے ہیں.
کوئی اگر مجھے غور کرنا ہو تو لفظی ترجمہ اتنا سوٹیبل نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ وہ لفظی ترجمے میں جملوں
لفظی ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے کبھی.
ٹھیک.
یعنی جن لوگوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے وہ بھی بےچارے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ مارے ہی نہ ہمیں, ورنہ لفظی ترجمہ کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کسی انگریزی کی اچھی کتاب کا, کسی اچھے شاعر کا ذرا لفظی ترجمہ کر کے دکھائیے مجھے, کیا چیز رہ جائے گی اس میں؟ تو ترجمہ جو ہے وہ اس پورے مدعا کو ادا کرتا ہے. جو لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے صرف الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, الفاظ کے باہمی ربط سے جو معنی صاف نکل رہے تھے وہ تو آپ نے چھوڑ ہی دیے,
وہ ختم
بیان ہی نہیں کیا.
ٹھیک. جی
مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اسلام میں ایصال ثواب کا کی کیا حقیقت ہے, اور اپنے والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے اگر ہم نے ایصال ثواب کرنا ہو تو قرآن پڑھنے کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟
پہلی بنیادی بات میری بہن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے اسی کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو قیامت میں وہی ملے گا جس کی اس نے خود جدوجہد کی ہے. اور یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تذر واضرۃ وزرا اخرا, کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. گویا مثبت اور منفی دونوں چیزیں بیان کرتی ہیں. نہ اچھی چیزیں میری آپ کے کھاتے میں جائیں گی, نہ آپ کی میرے کھاتے میں آئیں گی. نہ میری کوئی برائی آپ کے یہاں لکھ دی جائے گی اور آپ کی برائی مجھے دے دی جائے گی. یہ تو اصول ہو گیا. اب اس کے بعد بعض مستثنیات ہیں. مثلا کسی کے والدین تھے, ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں, عمرہ کرنے کے لیے جائیں. ظاہر حج عمرہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کچھ مال بھی چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کچھ ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے, عمر کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ خواہش رہی, جدوجہد بھی کی, نہیں پورا کیا. تو اگر والدین کی اس خواہش کو اولاد پورا کر دیتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی ضرور ان کے لیے خیر و خوبی پیدا کرے گا. بس اتنی سی بات ہے. اس سے زائد یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو کبھی خواہش ہی نہیں تھی کہ میں نماز بھی پڑھوں, اب آپ نمازیں پڑھ کے میرے ذمہ ڈال دیں, یہ نہیں ہو سکتا.
یا جیسے لوگ مسجدیں بنا دیتے ہیں یا والدین کے نام پر یا اسکول کھول دیتے ہیں.
والدین چاہتے تھے, والدین کی خواہش تھی, انہوں نے جدوجہد کی, انہوں نے ارادہ کیا, ان کی نیت موجود تھی, تو آپ بس پایا تکمیل تک پہنچا دی. اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اچھا باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی کا دل چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, نیکی کا کام ہے کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اس چیز کا ملتا ہے جس کے لیے آپ کی نیت, آپ کا ارادہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نیت اور ارادے کو کسی مجبوری کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. تو والدین کے اس طرح کے ارادوں کو اولاد اگر پورا کر دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ خواہش ادھر موجود تھی یا نہیں.
قرآن پہ بات ہو رہی ہے اور آپ نے بتایا کہ وہ معاملات, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے, اس کے احکامات اور معاملات بتا دیے گئے ہیں. کچھ احکام جیسے دو بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی اور یہ قیامت تک رہے گا قانون. کچھ معاملات ایسے ہیں جو لوگوں نے خود ہی بنا لی. میں ٹیچر ہوں اور بہت سی عورتیں جو حج عمرہ کرنے جاتی ہیں, محرم جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی. اب اس وقت کے ذرائع آمد و رفت اور اس وقت کے بہت فرق ہے. اب بہت سی عورتیں وہ بیچاری عمرہ کر آتی ہیں ایسے پیسے جمع کر کے, مگر لوگ جو ہیں اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں تمہارا تو ہوا ہی نہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, ہم نے آگے بھی بتانا ہوتا ہے بچوں کو بھی, کہ اس بارے میں کیا حکم ہے اس زمانے میں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کیوں نہیں ہوگا. یعنی یہ بھی ایسی تعجب کی بات ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تھی تو کیا وہ حج اور عمرے کے بارے میں کہی تھی؟ یعنی اس زمانے میں قافلے چلتے تھے, لوگوں کو کئی کئی دن تک راتوں میں پڑاؤ کرنا پڑتا تھا. تو یہ تلقین کی گئی کہ کسی خاتون کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے, وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کے جایا کرے. آج نہ وہ سفر رہے نہ وہ حالات رہے, اب اس پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرض کیجئے کہا تھا تو ہر سفر کے بارے میں کہا تھا. اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض ایئر ہوسٹس ہیں ساری دنیا میں سفر کرتی پھرتی ہیں, جیسے ہی حج اور عمرے کا موقع آتا ہے تو محرم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی عزت, اپنے وقار کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو کبھی موضع تومت نہیں بننے دینا چاہیے. آج کے زمانے میں سفر کی کیا صورتحال ہے, قافلے کیسے جاتے ہیں, کیسے مل کے جانا ہوتا ہے, وہاں کیا بندوبست ہوگا, ہر ہر چیز سے ہم واقف ہوتے ہیں. آپ کو اطمینان ہے آپ جائیے, اللہ حج بھی قبول کرے گا عمرہ بھی قبول کرے گا. تو اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں لوگوں کے اوپر تنقید کرنا یا حکومتوں کا اس میں مداخلت کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کو نصیحت کی گئی ہے اور یہ بڑی اچھی نصیحت ہے کہ جو عورت بھی سفر کرنے لگے وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کے حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو آج کے زمانے میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں. اب آپ کتنے اطمینان کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آگے اتار لیا جاتا ہے. اور سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر ہوتا ہے ہزاروں میل کا. اور ایک زمانہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس میں 10 میل کے فاصلے کے اوپر ہماری ننہال ددیال تھی اور کسی خاتون کو اکیلے بھیجنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس موقع پر کہی گئی ہے, کس سیاق میں کہی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی صورتحال کے لحاظ سے بڑی عمدہ نصیحت کی خواتین کو. اس کے اندر جو میسج ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے اور ظاہر ہے بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی, یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے. اپنے ان سوالات کو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.